کافه خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشره، فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالہ زیاد درود و سلام، پیج نمبر 8، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 27، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے. نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا. نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب
صلی علی محمد
صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر علیہ سنت سے یہ میں سوال کرنا چاہوں گا، یہ ہمارے عارف بھائی ہیں، ماشاءاللہ گملے پر نقش و نگار بنا رہے ہیں اور اس کو خوبصورت بنا رہے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مٹی سے مجسمے بناتے ہیں، تو امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ مٹی سے گملے بنانے اور مجسمے بنانے کے شرعی حکم کے اندر کیا فرق ہے؟ یہ ارشاد فرمائیں.
سوال میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ مجسمہ ہوتا کیا ہے، شاید عوام نہ سمجھے مجسمے کے معنی. مجسمہ جسے انسانی اسٹیچو ڈھانچہ مجسمہ، یا جانور کا مجسمہ جس کہنے کے جسم ہو چہرہ ہو تو بت سمجھ لو، تو آج کل تو یہ 100 پیس میں بنتے، طرح طرح کے مجسمے لوگ اپنے بنگلوں میں کوٹھیوں میں اس کو لگاتے ہیں، عجیب و غریب آدمیوں کے لگاتے ہیں جیسے چوکی دار کھڑا ہوا یا کچھ ایسا، یا جانور لگاتے ہیں، شیر لگاتے ہیں، تو پورا پورا ایک مجسمہ ہے، نگہ بت بنا ہوا ہوتا ہے کہ گھروں میں سجا رہے. یہ توبہ توبہ، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بنانا بھی جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے. مسلمان کو بتوں سے کیا کام، ہم تو اللہ کے ماننے والے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، میں یہ تصویریں بناتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں فتویٰ دیجئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرے قریب آؤ. وہ آپ کے قریب ہوا، پھر فرمایا، میرے قریب آؤ. چنانچہ وہ اور قریب آگے ہو گیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا اور ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس بات سے آگاہ نہ کروں جو میں نے دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر مصور جہنمی ہے. ہر مصور یعنی ہر تصویر بنانے والا جہنمی ہے، اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے ایک جسم بنایا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا، اگر تجھے تصویریں بنانی ہی ہیں تو درختوں اور بے جان چیزوں کی بنایا کرو. ایک روایت میں ہے کہ اس نے آپ رضی اللہ عنہ سے عرض کی، میرا ذریعہ معاش، میرا پروفیشن اپنے ہاتھ کی کاریگری ہے، اور میں جانداروں کی تصویریں بناتا ہوں، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہی بات بتاؤں گا جو میں نے سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنی ہے کہ جس نے کوئی تصویر بنائی تو اللہ پاک اسے اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا جب تک کہ وہ اس میں روح نہ پھونک دے، اور وہ اس میں کبھی بھی روح نہ پھونک سکے گا. اس پر وہ شخص سخت ناراض ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا، افسوس ہے تجھ پر، اگر تجھے یہ کام کرنا ہی ہے تو درخت یا غیر ذی روح یعنی بے جان چیزوں کی تصویریں بنایا کرو. ایک اور روایت، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویریں بنانے والوں کو ہوگا. دیکھا آپ نے تصویریں بنانے کا کتنا عذاب ہے، جاندار کی تصویریں بنانے کا. یہ اتنا عام ہے، اتنا عام ہے یہ، کہ جس سے کہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کوئی گناہ کا کام ہے. بے جان تصویریں، بے جان چیزوں کی تصویریں بنا سکتے ہیں. یہ آپ نے ابھی حدیث پاک سنی، حضرت صحابی ابن صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی. یہ ہے کہ یہاں شاید کسی کو یہ وسوسہ آئے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ خود تو مدنی چینل پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی بھی تو تصویر نظر آ رہی ہے، اب آئینے میں دیکھیں تو مسئلہ شاید حل ہو جائے. اب آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ نظر آئیں گے نا، ہٹ جائیں گے تو چلے جائیں گے، آپ کی تصویر چلی جائے گی. تو یہ جو ہے اسکرین پر جو تصویر آتی ہے اس میں، اور جو کاغذ پہ بنی ہوئی تصویر یا اور دیواروں پر یا جو بھی تصویر وہ مصوری کر کے، یعنی کہ ہاتھ کے ذریعے یا کیمرے کے ذریعے، تو اس کا حکم دوسرا ہے. یہ تصویر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ شعاعی تصویر کہلاتی ہے، ڈیجیٹل فوٹو. تو ڈیجیٹل فوٹو جو ہوتا ہے نا اس میں، اور وہ کیمرے کے فوٹو میں جو پرنٹ آؤٹ ہوتا ہے اس میں فرق ہے. ڈیجیٹل فوٹو کو علماء کی کثیر تعداد جو ہے، ہزاروں علماء اس کو جائز کہہ رہے ہیں، اور اس کو یہ علماء ناجائز بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے. اس لیے میں نے کہا شاید کسی کو وسوسہ آتا ہو تو اس کا توڑ ہو جائے. البتہ کچھ علماء اب بھی اس بات پر قائم ہے کہ یہ ڈیجیٹل تصویر بھی جائز نہیں ہے، تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ بھی قابل احترام ہے، وہ ان کی اپنی تحقیقات ہیں، اور جو جائز کہتے ہیں ان کی اپنی تحقیقات ہیں، تو ہم نے جو جائز کہتے ہیں ان کے فتوے پر عمل کیا ہے. اس سے ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، عام طور پہ یہی ہو رہا ہے. البتہ یہ کہ اس کے نیکی کی دعوت ہے یا کوئی ضرورت نہیں ہے، بلا ضرورت یہ تصویر جو ہے نا ڈیجیٹل بھی بنانا یہ مناسب نہیں ہے، یعنی کہ اس سے بچنا چاہیے. کہ جہاں علماء کا اختلاف ہو نا، ایک جائز کہتا ہے ایک ناجائز کہتا ہے، تو وہاں اس کام سے بچنا یہ مستحب ہوتا ہے. تو بلا ضرورت ہمارے ہم لوگ تصویریں وائرل کیے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی حاجت نہیں ہوتی، خواہ مخواہ کی طرح طرح کے اپنے پوز بنا کر وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے، گناہ نہیں ہے جو جائز سمجھتے ہیں، یعنی جائز سمجھنے والے علماء کے فتوے پر جو عمل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو کہ ناجائز کہنے والے بھی اچھے عالم ہیں، تو اس لیے وہ اختلاف ہونے کی صورت میں بچنا بہتر ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ میرے بارے میں بھی کسی کو خیال تو آتا ہوگا کہ اس کی بھی تو دھڑا دھڑ چل رہی ہوتی ہیں. تو میں نے تو کئی بار کوشش کی کہ میری بلا ضرورت تصویریں سوشل میڈیا وغیرہ پر نہ آئیں. تو مجھے یہ مطلب سمجھایا گیا ہے کہ ہمارے ڈالنے کی حکمت ہوتی ہے کہ اس طرح آپ کی تصویریں ہم ڈالتے رہتے ہیں نا, تو پھر اس معنی لوگ آتے ہیں اور اس کو وہ آپ کا پیج جو ہے نا اس کی وزٹ کرتے ہیں, تو آپ کی نیکی کی دعوتیں بھی چونکہ اس میں ہوتی ہیں تو وہ بھی اس معنی پہنچتی ہیں. تو اب لوگوں کا رجحان ان تصویروں پر اتنا ہے کہ میری جیسے کہ وہ آتے ہیں کلپ بیان وغیرہ کے مختصر مختصر کلپ, تو کسی کے وہ دیکھنے والے لاکھ ہوں گے تو 2 لاکھ تو 3 لاکھ, تو کوئی بہت یعنی کہ پاور فل کوئی ہوگا ہاٹ ایشو تو 5-7-8 لاکھ ہو جائیں گے. تو بیچ میں میری کچھ تصویریں انہوں نے جاری کی تھی تو اس کا مجھے بھیجا تھا, اس کے میرا 10 لاکھ سے بھی اوپر دیکھنے والے تھے. لائک بول دیں, کیا بولتے اس کو دیکھنے والے؟
جی لائک, آج پیج لائک کر لیتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں.
10 لاکھ سے زیادہ فگر اس میں لکھا ہوا تھا. مجھے کبھی کبھی بھیجتے ہیں یہ کارکردگی. تو اب یہ کہ یہ لوگوں کا ٹرینڈ ہے, یہ دیکھتے ہیں اس کو. تو اب یہ دیکھنے کے بہانے کچھ نیکی کی دعوت بھی دیکھ لیتے ہیں. تو ان مانو کریے کہ مجھے لگتا ہے کہ خلاف اولا سے بھی یہ نکل جائیں گے. مقصد نیت یہ کہ اس معنی نیکی کی دعوت عام ہو, اور کوئی بھی ضرورت نہیں ہے نہ نیکی کی دعوت عام, کوئی خاص مقصد نہیں ہے. ویسے ہی تصویر کا شوق ہے اور لوگ چڑھا رہے ہوتے ہیں تصویریں سوشل میڈیا میں, تو یہ پھر بچنا مستحب ہے, بہتر نہیں ہے. تاہم کوئی بلا ضرورت دیتا بھی ہے تو اس کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے, اس کی دل آزاری نہیں کریں گے کہ اس کی برائیاں کریں گے, یہ بڑا شوقین ہے, وہ کبھی چشمے پہن کے بناتا ہے تو کبھی یوں بانکا بن کے بناتا ہے, تو یہ دل آزاری ہے. جب شریعت نے اس کو ناجائز نہیں کہا تو میں اور آپ کیا مطلب اس کی برائیاں کریں, ہو سکتا ہے ہم پھر غیبتوں میں پڑ جائیں. صلو علی الحبیب
علی محمد. احمد آپ کی بات سے یہ نتیجہ یوں سامنے بھی آتا ہے کہ اس نے تو تصویر دے کر شاید گناہ نہ کیا ہو, اس کی تصویر پہ تبصرہ کر کے شاید ہم گناہگار ہو جائیں.
یہ تو ہوتا ہے کہ وہ تو باقاعدہ ایک روایت بھی ہے اخبار کے بارے میں سوال جواب, پیج نمبر 14 پر ہے, فتح رضویہ جلد 24, امام بیہقی نے شعب الایمان میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, وہ شخص جس کا مال چوری ہوا ہمیشہ تہمت لگانے میں رہے گا یہاں تک کہ وہ چور سے بھی بڑا مجرم بن جائے گا. تو اپنے گھروں سے ان بتوں کو دور کر کے اللہ پاک کے رحمت کے فرشتوں کی آمد اور تشریف آوری ہو سکے ایسی راہ بنائیں. تو یہ گملہ بنانا ماشاءاللہ یہ ظاہر جائز ہے. اب یہ ہو سکتا ہے صرف گملے ہی بناتے ہوں, ورنہ جو لوگ گملے بناتے ہیں وہ مجسمے بھی بناتے ہوں گے, اور جو لوگ مجسمے بناتے ہیں وہ گملے بھی بناتے ہوں گے. تو اگر ایسا ہے تو پھر یہ مجسمے ان کو نہیں بنانے چاہیے, گملے بنائیں. اور کئی ایسے شو پیس اور یہ مٹی کے تو ہزار برتن آتے ہیں, یہ بھی مٹی کا, یہ پیالہ, یہ لوگ یہ بھی بناتے ہوں گے. تو اس طرح کے مطلب جو جائز چیزیں ہیں, مٹی کے برتن ہیں, گملے ہیں, بچوں کے بیٹھنے کا بھی پہلے تو کچھ بناتے تھے, بچے سے بیٹھتے ہیں, تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں مٹی کی بنتی ہیں, وہ بھٹے ہوتے ہیں, سینکڑوں ہزاروں بھٹے ہوتے ہیں, بنتی ہیں, اینٹیں بنتی ہیں. تو جاندار یعنی جانور یا انسان کے مجسمے نہیں بنانے چاہیے, یہ ناجائز ہے, گناہ ہے, جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا اگر قیامت کے دن یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں جان ڈالو, کوئی نہیں ڈال سکے گا, تو کیا کرو گے؟ تو ابھی سب توبہ کر رہے ہیں, جو بھی ایسا کرتے ہیں, جو بناتے ہیں وہ بھی توبہ کریں, جو تعظیمن رکھتے ہیں, نہیں تعظیمن ہی رکھنا ہوا سجا کے جو رکھتے ہیں, تو یہ بھی توبہ کریں, اور ان کو فوراً سے پیشتر کوئی گھنٹہ صفائی یا یوم صفائی منا کر, مطلب دیر نہیں کرنی ہے. گناہ جو ہوتا ہے نا اس میں نہیں کہ بعد میں ذرا فرصت سے صفائی کریں گے, نہیں, سارے کام چھوڑ گئے ابھی. ہاں نماز قضا ہوتی ہے تو پڑھ لے, تو بہرحال یہ کہ اور کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, گناہ سے فوراً توبہ. تو اس کی توبہ اسی صورت میں ہوگی کہ اس کو ہٹا بھی دیا جائے, ورنہ خالی توبہ کافی نہیں ہے. صلو علی الحبیب
صلو علی محمد.
پاکستان بھر میں 99% 22 کیرٹ سونا کہلاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. کیا جولیس حضرات کا 22 کیرٹ سونا لکھ کے دینا صحیح ہے جبکہ یہ ہوتا نہیں ہے؟ تو اس کی اصلاح فرما دیجیے.
ظاہر ہے جب ہوتا نہیں ہے تو لکھ کر دینا یہ دھوکہ تو ہوا، جھوٹ اور دھوکہ، اور یہ گناہ کا کام ہے. تو اس میں تو اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، حرام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے جو ہمیں سوالات ملے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کسی سائل، فقیر لکھا ہے یہاں پر، مانگنے والا کو کچھ نہ دینے کا ارادہ ہو تو کن الفاظ سے معذرت کی جائے؟ اس میں دیکھا کہ بعض حضرات کا جو انداز ہوتا ہے وہ بڑا ہی رف بھی ہوتا ہے، جارحانہ بھی ہوتا ہے. اور اچھا، اس میں یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات مانگنے والوں کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ سڑک پر کہ بس وہ تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، ہونا کرنا کیا چاہیے؟
رف انداز کے یہ بھی عادی ہوتے ہیں. تاہم یعنی کہ اگر واقعی کوئی حقدار ہے، اس کا ہونا بہت دشوار ہے، لیکن یہ کہ ہمیں حسن اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، معذرت کر لینی چاہیے. ویسے عام طور پہ کہتے ہیں بابا معاف کرو، ہمارے یہاں یہ انداز ہے اور یہ اس کے عادی ہوتے ہیں، تو پھر یہ وہ منتیں کرتے ہیں، تو یہ عام طور پہ پروفیشنل ہوتے ہیں. ان کو جتنا بھی ذلیل کیا جائے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ذلت اور عزت میں فرق کیا ہے. تاہم ہمیں حکمت عملی سے اور اپنے یعنی ہر ایک اپنی اپنی بولی بولتا ہے، تو یہ اپنی بولی بول رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی بولی بولیں، اس نے اخلاق سے مزین بات کریں، معذرت کر لیں گے بابا ایک بات بول دیا نا، اگر وہ ضد کرے تو مہربانی کریں، معاف کریں. یہ نارمل بات ہوتی ہے، یہ اس سے ان کو برا لگنے کا کوئی تصور نہیں ہے، برا کام تو یہ خود کر رہے ہوتے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. جو پروفیشنل ہوتے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں، اکثریت پروفیشنل ہوتی ہے، ان کو دیوا ہی نہیں. اگر پتا چل جائے کہ پروفیشنل ہے پھر تو ان کو دینا یہ خود ناجائز ہے، کیونکہ یہ ان کے گناہ پر ان کی مدد کرنا ہے، ناجائز. جو حقدار نہیں وہ بھیک مانگتا تو گناہگار ہے.
جیسے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کے جو بڑی عمر ہونے کے باوجود، معذور ہونے کے باوجود اشیاء بیچتے ہیں اور اس سے گزارا کرتے ہیں، اب اصل میں جیسے مانگنے والا ایک تو تھا وہ کہ لوگ جو پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں وہ مانگتے ہیں آ کے، دوسرے وہ افراد اب یہ ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز سگنل پہ بیچ رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ مانگتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کچھ رہنمائی فرمائیں کہ ایسے افراد جو ہیں، اب لوگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں تذبذب میں رہتے ہیں کہ کرے تو کیا کرے، یعنی بظاہر وہ مدد کرنا بھی چاہتے ہیں تو سامنے والا جو بیچنے کے نام پر آیا ہوتا ہے، اب ان میں بھی ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو پروفیشنل بھکاری ہوتی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اب ہم اس طریقے سے جو ہے وہ مانگیں گے تو نہیں ملیں گے لیکن چیز بیچنے جائیں گے، تو اس چکر میں جو ہے وہ لوگ دے دیتے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں.
انما الاعمال بالنیات، واقعی نیت ہی بھیک مانگنے کی ہے. یہ ایک بھی عجیب عجیب طریقے اختیار کیے، بیٹھ جاتے ہیں چادر بچھا کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے بھیک مانگنے کا. عوام کی جہاں گزرگاہیں ہوتی ہیں یا مسجد دروازے پہ کچھ بھی نہیں بولیں گے، بڑے نامعصوم بن کر، معصوم تو ہوتے نہیں ظاہر، معصوم تو انبیاء اور فرشتے ہوتے ہیں، نامعصوم بن کے منہ مطلب یعنی کہ مسکین سا بنا کر وہ بڑے یعنی کہ پرسوز انداز میں تلاوت کر رہے ہیں، تو آدمی رحم کھا کے ان کو نواز ہی دے. یہ اللہ سے نہیں مانگ رہے ہوتے، بندوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی نہ دیا جائے. اس طرح جو چیزیں بیچتے ہیں تو یہ بھی مطلب وہ اپنا مسکینی کا اظہار ہوتا ہے ان کا، کہ وہ آدمی لینا نہ بھی ہو تو کچھ تو دے دے، یار یہ صحیح آدمی ہے بےچارا، حلال روزی بیچ کر کما رہا ہے، حالانکہ یہ بھی گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے، اس آڑ میں مانگ رہا ہوتا ہے. تو یوں اور بھی طرح طرح کے انڈائریکٹ بھی مانگنے والوں کی ایک تعداد ہوتی ہے. یار بس راشن کے ڈبے خالی ہو گئے، کپڑے پرانے ہو گئے، بچے ضد کر رہے کہاں سے لا کر دوں. اب یہ جو پیسے والے لوگ تھے ان کے سامنے اس طرح کے تذکرے، کہ کوئی تو رحم کھا کر دے دے گا کہ یار کتنے کپڑے چاہیے، راشن لے لو میں پیمنٹ کر دوں، وہاں سے جاؤ لے آؤ. تو یہ سب مطلب ہے نا کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے کہ ہم یہ کیوں بتا رہے ہیں کسی کو. اس لیے وہ صبر ہی کرنا چاہیے, اور اس کا مطلب یہ کہ اجر زیادہ ہے. باقی جو فقر کا دروازہ اپنے اوپر کھولتا ہے, تنگ دستی کا دروازہ خود اس طرح کھولتا ہے, تو وہ خود ہی نے ایسا تنگ دست بنے گا کہ دنیا میں بھی مطلب اس کو ذلت ہی ذلت ہے. اوپر والا ہاتھ جو ہے نا یہ عزت والا ہے, نیچے والا ہاتھ ذلت والا ہے. یہ ذلت ہی ذلت اور خواری خواری ہوتی ہے اس کے نصیب میں. اور آخرت میں بھی ایسوں کے لیے تو اس طرح آئیں گے قیامت میں, مختلف روایتوں میں کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, یہ انگارے جمع کر رہے ہوتے ہیں کہ چاہے کم کریں یا زیادہ, تو اس طرح گویا یہ اپنے لیے آگ اور انگارے جمع کر رہے ہوتے ہیں. جتنی رقم زیادہ یہ لے رہے ہیں اس طرح بٹور کے, بھیک مانگ کے, نہ حق, جبکہ ان کا کوئی حق نہیں بنتا, انہیں حقدار نہیں ہے, تو یہ سب اپنے لیے آگ جہنم کی اکٹھی کر رہے ہیں. اس سے توبہ کرنی چاہیے, اور ہمیشہ کے لیے توبہ کرنی چاہیے اور مانگنا نہیں چاہیے.
سوال کچھ یوں آیا ہے, اگر بیماری اللہ پاک کی طرف سے ہے تو لوگ تانا کیوں دیتے ہیں کہ اللہ پاک کا, کیسے اللہ پاک کا عذاب کہا جاتا ہے؟
اب وہ کوئی کسی سے لڑائی ہو, ناراضی اور تانا دے دے تو جنرلی تو مریضوں کو تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس پر اللہ کا عذاب ہے. کہنا اگر کسی کو کہا بھی کسی نے, یہ دل آزاری ہے, کسی کو کہا کہ تجھ پر اللہ کا عذاب ہے, یہ فائنل تو نہیں ہو سکتا نا کہ کسی ایک فرد کے لیے ہم کہہ دیں کہ تجھ پر اللہ کا عذاب ہے. یہ بالکل بہت بڑی جرات ہے, یہ خبر ہم نہیں دے سکتے. توبہ کرنی چاہیے, اور اگر اس طرح کسی کی دل آزاری کی بھی ہے تو اس سے معافی مانگنی ہوگی, اس کو راضی کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب علی محمد.
قبر کی صرف پہلی رات مردے کا حساب کتاب ہوگا یا روزہ محشر بھی ہوگا؟ کیا مردے کو دو مرتبہ حساب کتاب سے گزرنا پڑے گا؟
قبر میں سوال جواب ہے, سوال جواب ہے مخصوص, تو مر ربو کا وغیرہ, میرات المناجی جلد اول پیج نمبر 125. قبر میں صرف ایمان کا حساب ہے, حشر میں ایمان و اعمال دونوں کا حساب. قبر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا, پچھلی امتوں میں نہ تھا, نہ ان سے اپنے نبی کی پہچان کرائی جاتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کیا میت کو قبر میں رکھنے کے بعد نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟
اگر نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے تو وہ جب تک میت خراب نہ ہو اس وقت تک پڑھی جائے, جیسا علاقہ جیسا موسم ہے نا, موسم کا بھی ہے کہ وہ بعض جگہ جلدی پھٹ جائے گی لاش, بعض جگہ دیر میں پھٹے گی. اب بہت سردی, سخت سردی, برف پڑ رہی ہے اور وہاں لاش رکھی ہوئی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کئی مہینوں تک اس کو کچھ بھی نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ آیا, والدین کو اپنے بچوں کو برابر حقوق دینے چاہیے لیکن آج کل ایسا نہیں ہو رہا ہوتا, اور ہمیشہ کی طرح اس اب بھی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہوتی ہے, اور انہیں مطلب شاید کہنا یہ چاہتا ہے کہ انہیں پورا حق نہیں دیا جاتا, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں.
لڑکیوں کو حق اس کا ترکے گا,
اب یہاں یہ لکھا ہوا نہیں ہے, حقوق لکھا ہوا ہے, ترکے وراثت کے تعلق سے یہاں وضاحت نہیں ہے.
اچھا, ہزار کے لڑکیوں کے اپنے حقوق ہیں, لڑکوں کے اپنے حقوق ہیں, تو کسی کی بھی حق تلفی جائز نہیں ہے. لڑکیوں کو جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ حصہ تو دینا ہی پڑے گا, اور آج کل یہ ہے کہ مطلب لڑکیوں کو محروم کرنے کا زیادہ رجحان ہے, لڑکوں کو بھی محروم کرتے ہیں. بڑا بھائی, میں ہی کماتا تھا, میں ہی محنت کرتا, تو گھومتا پھرتا تھا, تیرا کیا ہے, یوں کر کے ہڑپ کر جاتے بازو کا. یہ ابھی تو ہڑپ کرنا آسان ہے لیکن بعد میں مرنے کے بعد بڑا مہنگا پڑے گا.
اللہ اللہ اللہ,
سب کو اس کا حق دینا ضروری ہے.
اگر کوئی بندہ جمعرات یا جمعہ یا جمعرات والے روز انتقال کر جائے تو کیا اسے شہید کہا جاتا ہے؟
بہار شریعت چوتھے حصے میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا اللہ پاک اسے فتنہ قبر سے بچا لے گا. ایک اور حدیث پاک ابو نعیم نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی. ایک اور حدیث پاک حمید نے ترغیب میں ایاس بن بکیر سے روایت کی کہ فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن مرے گا اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جائے گا اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا. میری والدہ شب جمعہ جمعرات تو جمعے کے درمیان جو نا وہ شب جمعہ ہے جمعے کا دن غروب آفتاب تک تو سمجھو جمعرات کو غروب آفتاب سورج ڈوبا جمعرات کا سورج ڈوبا سے لے کر جمعے کے سورج ڈوبنے تک میں جو فوت ہوا اس کے لیے یہ فضائل ہیں سمجھے. تو الحمدللہ میری ماں شب جمعہ نے جمعرات کو رات میں وفات پائی تھی اللہ غری کے رحمت کرے.
یہاں جو روایت کے جو فضائل ہم سنتے ہیں تو اس میں جو فتنہ قبر سے نجات وغیرہ کے تعلق سے بھی جو ہے تو یہ تدفین جمعہ کے اندر اندر ہو جائے یا انتقال جمعہ میں ہو جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ جمعے کی رات میں جیسے انتقال ہو جاتا ہے شب جمعہ کو تو اب یہ بعض لوگ انتظار کرتے جمعے کا یا جمعہ میں کچھ لوگ زیادہ ملیں گے اور یوں مطلب کہ پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب جاتے ہیں. ابھی آج کل جیسے کہ یوں مغرب ہونے میں دیر نہیں لگتی اور مغرب کے بعد تدفین ہوئی اور جمعہ جیسے نکل گیا شب ہفتہ شروع ہو گئی تو اس میں ہم کیا سمجھیں گے؟
اس میں تو حدیث پاک میں تو لکھا ہوا ہے کہ جو جمعے یا جمعرات یہ مرنے کا لکھا ہوا ہے تدفین کا ہم اپنی طرف سے شرح کر نہیں سکتے. البتہ جہال حق میں حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس طرح لکھا ہے کہ جو جمعے کو مرے اس سے سوال قبر نہیں ہوتے. تو اگر کسی کا انتقال مثلا اتوار کو ہوا اور بعد دفن سے ہی آدمی موجود رہا تو اس کی موجودگی کی وجہ سے سوال قبر نہ ہوا اور جب جمعہ آ گیا سوال قبر کا وقت نکل چکا اب قیامت تک نہ ہوگا. وہ عذاب الہی سے میت کو بچانے کی ایک تدبیر ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس پر رحم فرما دے. اب جبکہ آدمی ماں بیٹھا ہے تو بیکار بیٹھا بیٹھا کیا کرے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرے جس سے میت کو بھی فائدہ ہوگا اور قاری کو بھی. تو یوں مطلب یہ کہ ایک یعنی کہ صورت یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر جمعہ نہیں ملا اس کو دفن تو کر دے, دفن میں تاخیر نہیں کرنی ہے. سنت یہی ہے کہ فوراً اس کی تدفین کی کاروائی کی جائے. بعض لوگ کئی کئی روز تک جو رکھتے ہیں نا برف خانوں میں اور یہ نہیں ٹھیک طریقہ. تو یہ ہے کہ وہ جمعے تک وہاں کوئی رہے پڑھتے رہیں, کچھ لوگ ہلکا کریں پڑھیں وہاں, تو انشاءاللہ یہ کہ اس کے لیے بھی یہ ہے مفتی صاحب کے بیان نے لکھا ہے مفتی احمد یار خان صاحب نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گھروں میں کتے رکھتے ہیں چوکی داری کے لیے کہ کتا گھر کی حفاظت کرے گا, تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم چھوٹی عمر کا کتا لاتے ہیں, یعنی وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا تو وہ تھوڑے عرصے گھر میں رہتا ہے, گھر میں تھوڑا ہل جاتا ہے, بچے بھی اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ وہ تھوڑا بڑا بھی ہو جاتا ہے, پھر بڑا ہو کے گھر کی حفاظت اور چوکی داری بھی کرتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ ابھی وہ اتنا بڑا ہے ہی نہیں کتا کہ چوکی داری کر سکے, لیکن وہ چھوٹا سا لاتے تھوڑی چھوٹی عمر کا, تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہو. یہ کسی نے سوال مجھے بھیجا تھا.
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے جس میں کتے کا پلہ تھا. کتے کا پلہ بولتے ہیں کتے کے بچے کو. تو اب یہ کہ مطلق حدیث میں کتا لکھا ہے, اس کی عمر نہیں لکھی کہ کتنی عمر کا ہوگا تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو کتا چوکی داری کے لیے رکھنا جائز ہے لیکن رہے گا وہ گھر سے باہر. چوکی دار تو دروازے پر ہی ہوتے ہیں نا, گھر کے اندر تو نہیں ہوتے.
اصل تو یہ देखा जाएगा ना कि वहां पे जरूरत है या नहीं है। अब ये जो छोटा लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इतने अरसे तक चौकीदारी की वहां पे कोई हाजत नहीं थी। तो ऐसे ही नहीं कि शौक के तौर पे कुत्ता लेना दुरुस्त हो, तो वाकई वहां पे देखा जाएगा कि और कोई जरिया भी हिफाजत का नहीं हो पा रहा और वहां पे रखना इसका जरूरी है तो रखा जाएगा। अब बाज़ औक़ात इसको घर के अंदर लॉन वगैरह के अंदर रखना पड़ता है, बाहर रखेंगे तो वो मुश्किल हो जाती है। तो वो तो ठीक है, अंदर रखने की सूरत बन जाएगी, लेकिन जो बाज़ाहिर यहाँ निगरान शुरा ने जो बयान किया है इसमें कोई जरूरत नजर नहीं आती। तो सिर्फ पाला गया, दो तीन साल तक उसे पालते रहे, तो इतने अरसे तक कौन हिफाजत कर रहा है उस बंगले की?
खुद चौकीदारी करते हैं कुत्ते की। कुत्ते पालने का शौक भी एक तादाद है जिनको है, ले लेके घूम रहे होते हैं इसको, ये शौक भी सही नहीं है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कहा जाता है कि एक तन्हा इंसान बज़ाहिर तो खामोश है लेकिन अपने ख्यालात से, अपनी सोचों से एक हालत जंग में होता है। तहकीक के मुताबिक एक इंसान को दिन में 6000 या उससे कुछ ज़ायद सोचें आती हैं। माजी की नाकामियां, मुस्तकबिल का डर और अभी जो चैलेंजेस और अभी जो मसाइल चल रहे हैं। बज़ाहिर तो खामोश है लेकिन अंदर एक शोर मचा हुआ है, और अगर ये बोझ ज्यादा हो जाए तो कभी कभार इंसान नफ्सियाती मरीज भी बन जाता है। अब दिमाग का कोई स्विच तो नहीं है बिजली के बल्ब की तरह के ऑफ कर दें और फिर ऑन कर दें। जब से इंसान पैदा हुआ और मरते दम तक इस दिमाग ने तो काम करते रहना है। तो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये क्वेश्चन है, ये सवाल है कि आप ये इरशाद फरमाइए किस तरीके से हम अपने जहन को फोकस कर सकते हैं, जो काम हम कर रहे हैं उस पर पूरी तवज्जो रहे और फजूल सोचे हमारे दिमाग में ना आए।
सोचे जो है ना वो मुंतशिर रहती हैं और इंसान सोचता रहता है और फिर कई सोचे इंसान को तकलीफ में डाल देती हैं। तो अपनी सोचों को दुरुस्त रखा जाए। अरे मैं एक जिसे ये सवाल कर रहे थे तो मुझे किताब में पढ़ा हुआ एक वर्ड याद आया, जाबता बंद सोच। अपनी सोचों को किसी जाबते में बंद किया जाए, उसको भी डिसिप्लिन का लिबास पहनाया जाए ताकि वो मुंतशिर अजहान जो मुंतशिर सोचे होती हैं उसको बातों का ये भी लिखा जाता है कि वो सोचों में आवारगी पैदा हो जाती है। तो उनको आवारगी से बचाकर उनको तकवे और परहेजगारी का लिबास पहनाने के ताल्लुक से ये इस तरह की चीजें पड़ी थी। तो ये यही आपसे सवाल करना चाह रहे थे कि अपनी सोचों को, क्योंकि सोचा तो दिमाग तो सोचेगा आती रहती है, क्या करना चाहिए?
देखो एक तो है ना कि फजूल बात करना, ये इससे बचना चाहिए, इससे ना फजूल सोचने से भी बचना चाहिए, फजूल इधर उधर देखने से भी बचना चाहिए। ये तो फजूल की बात। अब रहा गुनाह भरी बात, तो गुनाह भरी बात करने से तो बचना कंपलसरी है, इस तरह गुनाह भरी सोच से भी बचना कंपलसरी है, गुनाहगार होगा। अगर जानबूझकर गुनाहों के तस्वूर में लज्जतें उठा रहा है गंदे तस्वूरात में, सब समझ सकते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, जरा गुनाहगार है। जबकि इसमें खुद इसमें जमा हुआ है, लगा हुआ है, ख्याल आया झटक दिया निकाल दिया, वो एक और चीज है। तो इस तरह फजूल तो फिर फजूल है और इससे ना सवाब मिलेगा ना गुनाह मिलेगा। अगर है वाकई फजूल तो सोचता रहे तो उसका वक्त बर्बाद हो रहा है, अब वो कयामत के हिसाब के लिए तैयार रहे। तो कई ऐसी फजूल सोचे होती हैं जो इंसान पाल लेता है। अच्छा बात सोचे हैं बड़ी यानी अजीब गरीब, हर एक की अपनी अपनी कैटेगरी के मुताबिक वो सोचे होती हैं। जैसे कि किसी की बेटियां हैं अब तो वो उनकी बेचारा वो मंगनियों और उससे, खैर इसको लफ्ज फजूल से ताबीर नहीं करूंगा मैं, यानी कि फिर भी ये गैर जरूरी होती है आमतौर पर, क्या होगा कैसे होगा तो इतना खर्चा महंगाई फुला शादी बड़ी महंगी है, तो इसी में बेचारा वो दुनिया से बाजू का चला जाता है, कर कराता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो रख मोलाते आस वाली बात है कि जिस रब ने पैदा किया वो ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा जब वक्त आएगा तो उस वक्त देखी जाएगी, वही होगा जो मुकद्दर है हमारा। हमारे इस तरह सोचों में अपने आप को हल्का किए जाने से कोई मसला हल तो होगा नहीं। तो इस तरह कारोबार के बारे में भी खाबा खा के लोग मतलब फिक्र है, अब ये दुकान खुल गई सामने अब क्या होगा मेरा, मेरे ग्राहक अच्छा अच्छा वो हाँ वो पहले तो बहुत आता था मेरे पास अब नहीं आता, अच्छा अच्छा वो अब वहां से ले रही है, तो ये भी बेकार है। واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مطلب اللہ پر نظر جس کی ہو نا تو وہ فضول سوچوں میں یا وہ غیر معیاری سوچوں میں نہیں پڑے گا. اپنی سوچ کو آخرت کی طرف موو کر دے، ایمان پر خاتمہ ہوگا نہیں ہوگا، برے خاتمے کے بارے میں غور کرے. بزرگان دین کی نیندیں اڑتی تھی، روتے تھے، برے خاتمے کے خوف سے پریشان ہوتے تھے، بلکہ پریشان رہتے تھے برے خاتمے کے خوف سے. ہم لوگ تو بالکل ہی تو پڑھی نہیں. تو اس طرح ایمان کے بارے میں سب سے زیادہ بندہ سوچے. پھر یہ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں پر غور کرے، اپنے اندر عشق پیدا کرے، مدینہ کا عشق پیدا کرے، آخرت کے لیے، قبر کے لیے کیسے تیاری ہو، کیا کیا ہو، اس پر غور کرتا رہے. کوئی اللہ نہ کرے گناہ ہو گیا تو اس کی توبہ تو کرے، اور پھر بھی اس پر بھی سوچتا رہے کہ یہ ہوا کائے کو، نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں ہوا. تو عین ممکن ہے کہ وہ گناہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، اس میں ایسی ندامت ہو جائے. ایسی بھی مطلب ہے واقعات سے، بعض اوقات گناہ وہ کم کر جاتا ہے کہ عبادت نہیں کرتی، تو وہ ایسا ہی گناہ کہ اس میں، یعنی یوں سمجھ لو کہ وہ ایسا ہی گناہ کہ جس پر ندامت اتنی زوردار کی اس نے. تو اس لیے اپنی سوچوں کو کنورٹ کر دے آخرت کی طرف، فکر دنیا سے منہ موڑ لے. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ. رسالت استغاثہ بھی تو ہے نا، وہ اگر سنا دے تو. منتشر ہیں خیالات کی
وار، آئیے جیسے ہی آپ نے بولا تو مجھے وہ ذہن میں آیا تھا، بلکہ وہ صحبان نے بولا نا تب بھی ذہن میں آیا تھا. منتشر ہیں خیالات کی وادیاں، لٹ چکا ہے سکون والی تو جہاں.
آپ کے پاس آئے دن پیغامات کا گویا کہ کہہ سکتے کہ تانتا بندھا ہوا ہے. ایک تعداد اس وقت ملک و بیرون ملک کی واقعی بہت پریشان، ڈر و خوف بھی ہے، دنیا بھر میں بہت ساری پریشانیاں، ہمارے یہاں بھی اپنے وطن عزیز میں بھی کافی پریشانیاں ہیں. اس کی وجہ سے گھریلو مسائل، کاروبار کے مسائل، تنگ دستیاں، پریشانیاں، دواؤں کے دوائیں مہنگی، سردیوں میں کچھ زیادہ طبیعتیں چونکہ وہ بگڑ جاتی ہیں تو پھر وہ اور پرابلمس آ جاتے ہیں. طرح طرح کی سوچے منتشر ہیں، پھر اس میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں. تو اب ان حالات میں کوئی تسلی، کوئی قلبی راحت، قلبی سکون، قلبی ذہنی سکون کیسے آئے؟ اور کیونکہ بڑی تعداد اس وقت لگتا ہے کہ ان حالات سے بالکل دو چار ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ وہ کتنا اس کے سمجھ نہیں پڑی اور ہو کیا رہا ہے. بعض لوگ اس طرح کے میں نے سنی ہے باتیں، یا یہ 2020 آیا نا اس میں بہت پریشانی ہے. اچھا 2020 میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو شاید اس سے پہلے سنے نہیں جاتے تھے، لیکن یہ ہو رہا ہے. تو آپ کس طرح اپنے اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو کوئی تسلی دیں، سکون راحت قلب، کیا کہتے ہیں؟
امتحان ہے، کربلا والوں پر بھی امتحان پڑا تھا لیکن انہوں نے امتحان سے جی نہیں چرایا، اور مراتب رفیعہ بہت بلند رتبے ان کو ملے، صبر کیا. تو اگر ہم بھی صبر و ہمت سے کام لیں اور اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیں کہ صبر جو ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، تو صبر کرے گا اس کو جنت کا خزانہ ملے گا، جنت میں اس کو مقام ملے گا. اور جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے تو بے حساب جنت میں داخلے کی بشارتیں ہیں، حدیث ہے اس طرح کی. تو اس لیے وہ صبر کرنا چاہیے اگر مصیبت آ گئی تو، اور بلا وجہ کا خوف و ہراس جو ہے یہ بے فائدہ ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. بہرحال رنج و غم پیدا ہونا اپنی جگہ پر ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب کبھی غم پیش آتا، جو ایک حدیث پاک میں کہ آپ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں یا حیو یا قیومو برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم یعنی اے زندہ اے قائم رہنے والے، تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں. تو اللہ کی طرف نظر رکھے. وہ شادی کی وجہ سے شاید ہوئی، اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے. بچے چونک کر، ایک پرانا واقعہ یاد ہے چند سال پہلے کا، کہ کوئی اسی طرح کا حساب کتاب ہمارے محلے میں ہوتا. میرے بچے گھبرا گئے تھے، مجھے گھبرا کر بیٹی نے فون کیا تھا، اور وہ ڈرے ہوئے تھے، وہ سمجھے کہ کوئی حملہ ہو گیا، اتنی شدید فائرنگ ہو رہی تھی. پتا چلا کہ وہ کسی کی بارات جا رہی ہے. پھر بولتے ہیں کہ گھر چلتا نہیں ہے، تو جھگڑے ہوتے ہیں تو فلاں ہوتے. تو اب یہ کہ ان کاموں سے اللہ کی رحمتیں تو نازل نہیں ہوتی. یہ سب کو آپ سب جو ناظرین نیت کریں، اللہ آپ کو یہ خوشی کے موقع دے، ایسی حرکتیں نہ کیا کریں. سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق جو طریقہ ہے اس پر چلیں، اور اپنی شادی خانہ آبادی ہوگی جب، ورنہ آج کل شادی خانہ بربادی ہو رہی ہے. خانہ آبادی میں گھر آباد ہونا، گھر آباد کس کے ہو رہے ہیں؟ شاد و نادر ہی ہو رہے ہیں باقی تو. اس لیے کہ اللہ بہتر جانے، سبب جو بھی ہو، گناہ بہت ہوتے ہیں آج کل شادیوں میں، بہت زیادہ گناہ ہوتے. اللہ کریم ہم کو گناہوں سے بچائے. اب دیکھو، اس فائرنگ کی وجہ سے یا پٹاخوں کی وجہ سے جو بھی ہو رہا ہو، ہمارے نیکی کی دعوت کے کام میں کتنا رکھنا پڑا. اللہ کریم ہدایت ہم سب.
اس سے ایک اور بات یہ بھی مجھے، ابھی آپ نے جیسے واضح کیا، میں نے خود اپنا مائک بند کیا ہوا تھا، مجھے ایسا لگا کہ میرے مائک کے ذریعے یہ آواز آن ایئر نہ ہو جائے، لیکن وہیں کسی کے مائک کے ذریعے آواز آن ایئر ہوئی، جو آپ نے اندازہ لگایا.
میں اسی لیے بول پڑا کہ میں نے کہا شاید آن ایئر ہو رہی ہوگی.
ہاں، تو مجھے تو اب یہ ہے کہ جہاں اتنی پریشانیاں ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے بڑی صبر کی بات کی، اور بے صبری کرنے سے وہ چیز جو آئی ہوئی ہے، بے صبری کرنے سے تو جانے سے رہی، تو بندہ صبر کر کے ثواب پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے. مگر جہاں یہ ساری پریشانی ہے، ناظرین بھی اور سوشل میڈیا کے حاضر جو بھی ہیں آپ سن رہے ہیں، ہمارے یہاں برائیاں اور گناہوں میں کیا کمی آئی؟ یعنی اگر ہم 2020 کی بات کریں، تو وہ پچھلے تقریباً ہم سال ڈیڑھ سال کی اگر بات کریں، اور آگے بھی دو چار چھ مہینوں کی آوازیں جو آ رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے اور خیر فرمائے، تو ہمارے گناہوں میں کیا کمی آ رہی ہے؟ ہماری شادیوں میں یا دیگر معاملات میں، یا کیا بازاروں میں ملاوٹ والا مال بکنا بند ہو گیا؟ کیا رشوت کا کاروبار ختم ہو گیا؟ کیا سود کے لین دین بند ہو گئے؟ کیا ظلم و ستم ختم ہو گیا؟ کیا اس طرح کی جو زیادتیاں تھیں جو ہمارے معاشرے میں تھیں، اور یہ سب کیا ختم ہو گئی، کم ہو گئی؟ ہم رجوع کر کے کیا اپنی مساجد اور اپنی نیکیوں کی طرف آنے لگ گئے؟ کیونکہ مجھے یاد آ رہا ہے 2007 میں اور 2008 میں بڑا انٹرنیشنل کرائسس آئے تھے فائنینشلی دنیا بھر میں، اور تو مجھے کسی نے بات بتایا تھا مارکیٹیں خالی ہو گئی ہیں، لیکن ابھی تک گناہوں کے اڈے جو یہ جو کیسینو اس طرح کے جو جوئے کے اڈے ہوتے ہیں وہ آباد رہتے ہیں، مسجدیں بھی آباد نہ ہو سکیں. یعنی لوگ اس طرح، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ان تمام تر حالات کو سمجھتے ہوئے بھی اس رب کی طرف رجوع نہیں لا رہے ہوتے جس رب نے ہمیں ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچانا ہے. اس کے سوا کون ہے جو بچائے گا؟ مگر ہم اس طرف رجوع نہیں لاتے، اور ہماری دنگا مستیاں، وہ جو ناجائز قسم کی اور شرارتیں ہیں، یہ کیا گھر کیا کاروبار ہر جگہ پر بازاروں میں بے پردگی اور جاری رہتی ہیں. تو اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے، دعوت اسلامی کے آپ مدنی ماحول میں آئیں. آپ اپنی ٹی وی کی سکرین کا جائزہ لے لیں، کیا آپ کی ٹی وی کی سکرین پر ابھی تو آپ جو دیکھو سن رہے ہوں گے مدنی چینل ہی آپ کے سامنے ہوگا، کیا ہر وقت یہی چل رہا ہوتا ہے کیا؟ ہمارے گھروں کی ٹی وی کی سکرین پر بے پردگی نہیں ہو رہی ہوتی کیا؟ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، موسیقیاں، میوزک اور اس طرح کی بے شرمی بھی حیا نہیں ہو رہی ہوتی کیا؟ ہمارے موبائل فونوں میں گناہوں کا سلسلہ نہیں رہتا کیا؟ ہماری نگاہیں آوارہ نہیں گھوم رہی ہوتی؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں پتہ ہیں، اللہ توفیق دے آپ کو مجھے، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، ہم سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، کثرت سے استغفار کریں.
ماشاءاللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
رزق حلال دے مجھے میرے کبریا.
میرا نام پرویز عالم خان ہے، मैं प्रिंटिंग प्रेस पे काम करता हूँ 6 साल से, बहुत मेहनत का मेरा काम है। फीड लगाना, प्लेटें लगाना और गाड़ियाँ खाली करना और मशीन को देखना, सफाई करना, सब काम है। हजरत साहब, हमारी एक सवाल है आपसे कि प्रिंटिंग करते हुए हमारे हाथों में इंक लग जाती है, हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक वहम रह जाता है वजू करते हुए कि हमारे हाथों से इंक अटकी नहीं है कि नमाज होगी क्या नहीं होगी हमारी, आप हमें बता दें जरा। मेरा दूसरा सवाल ये है हजरत साहब से कि मेरे साथ काम करने वाले कभी कभार पेपर लेके चले जाते हैं जो सेठ को भी नहीं पता है, हम उनके बदली का काम कर लेते हैं, तो ये करना कैसा है कि आप बता दें कि सेठ को बताना लाजमी है क्या नहीं है?
देता हूँ तुझको वास्ता तेरे हबीब का।
माशाल्लाह, प्रिंटिंग प्रेस किसने भाई ने दो सवालात किए हमसे, तो हमने कुछ प्रेस के मनाजिर भी देखे है, तो मेहनत ये तो जो कर रहे थे वाकई इनका बड़ी मेहनत का काम था। अल्लाह बरकत दे दोनों जहानों की, और इसी तरह जिस तरह दुनिया बनाने में मेहनत की जा रही है, काश हम सब आखिरत बनाने में भी खूब मेहनत करें। इन्होंने वुजू के ताल्लुक से मसला दरियाफ्त किया है, तो बहार शरीयत जिल्द अव्वल पेज नंबर 319 मसला नंबर 7, पकाने वाले के नाखून में आटा, लिखने वाले के नाखून वगैरह पर सियाही का जिर्म ने इंक जमी भी रहना, जिर्म माने उसका जिस्म बहुत तेह जमी हो। आम लोगों के लिए मक्खी मच्छर की बीट अगर लगी हो तो गुस्ल हो जाएगा। हाँ, बाद मालूम होने के जुदा करना और उस जगह को धोना जरूरी है, पहले जो नमाज पढ़ी वो गई। जिस चीज की आदमी को उमूमन या खुसूसन जरूरत पड़ती रहती है और उसकी निगहदाश्त तो एहतियात में हरज हो, नाखूनों के अंदर या ऊपर या और किसी धोने की जगह पर उसके लगे रह जाने से अगरचे जिर्मदार हो ने उसका जिस्म हो, अगरचे उसके नीचे पानी ना पहुंचे, अगरचे सख्त चीज हो, वुजू हो जाएगा। जिसे पकाने गूंदने वालों के लिए आटा, रंगरेज ने रंग रोगन का काम करने वाले के लिए रंग का जिर्म, औरतों के लिए मेहंदी का जिर्म, लिखने वालों के लिए रोशनाई का जिर्म, वही जिस्म ते, और मजदूर के लिए गारा मिट्टी, आम लोगों के लिए कुएं या पलक में सुरमे का जुर्म, इस तरह बदन का मेल मिट्टी गुबार मक्खी मच्छर की बीट वगैरह। और दूसरा सवाल इनका, चीज कोई ले जाते हैं या ये छुट्टी दे देते हैं सेठ को बताए बगैर, इस तरह का सवाल था।
जो दूसरा को काम दे जाता है ना, जैसे कि तुम जरा थोड़ी देर बैठ जाओ मैं चला जाता हूँ, तो यूं एक दूसरे की यूं फेवर करते हैं
और दूसरे का काम ये संभाल लेते हैं।
जी जी जी,
सेठ को बताना जरूरी
है, सेठ की इजाजत के बगैर।
सेठ ने अगर इस तरह की इजाजतें दी हुई हैं तब तो जाना समझ में आता, वरना नहीं आता, क्योंकि एक के बदले दूसरा वैसा ही काम करे जरूरी नहीं है, और फिर सेठ को जरूरत क्या कि इतने नौकर रखे, एक ही आदमी काम करता है, उस काम तो उससे भी सेट चला लेगा।
सर है कि वक्त का इजारा होता है, इनका वक्त के ही काम के मुलाजिम होते हैं, तो पूरा वक्त देना तो इन पर जरूरी है।
जी जी, अब वक्त देना जरूरी है, वो ये कि सेट अगर इजाजत दे, वो भी कहे हाँ भाई फुला दिन जाना है तो ये 2 घंटे के लिए चला जाना, वो एक अलग सूरत है। रोज रोज की तो कोई भी सेट इजाजत नहीं देगा शायद, इस तरह के तो बहुत मतलब मसाइल होते होंगे फैक्ट्रियों में और दफ्तरों वगैरह में, कारखानों में, तो ये नहीं होना चाहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अमीर सुन्नत से सवाल है कि कोई ऐसा पत्थर इरशाद फरमाए जिसके पहनने से रातों रात अमीर हो जाओ। मजीद अमीर सुन्नत से सवाल है कि क्या पत्थर को पहनने से जिंदगी के मुआमलात में फर्क आते हैं? एक अंगूठी में कितने किस्म के पत्थर लगाए जा सकते हैं?
امیر السنت سے عرض ہے کہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور میرے والدین کی مغفرت فرمائے.
اس درگاہوں کے باہر بیٹھے ہوتے پتھر لے کے, شاید وہی بتائیں گے آپ کو کہ راتوں رات مالدار کیسا ہوتا ہے پتھر. تو پھر یہ ان کو مشورہ جائے گا, پہلے یار تم پہن لو نا, کہے کو یار یہ اٹھیے پر بیٹھے ہو توڑ توڑ پتھر لے کر, وہ مالدار بن جاؤ راتوں رات, سونے کا محل بنا لو. باقی یہ ضرور ہے کہ پتھروں میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے, بعض پتھروں میں کہ جس سے بلڈ پریشر ہائی ہو تو اس میں بھی ایک پتھر پہنا جاتا ہے, اس طرح کے کچھ اور بھی لیکن ہیں مختلف پتھروں کے تاثیرات. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی جس میں حبشی نگینہ تھا, آپ اس کا نگینہ ہتھیلی شریف سے متصل یعنی ملا ہوا رکھتے تھے. اسی حدیث کے تحت مرقات میں علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری حدیث مبارک نقل کرتے ہیں, انگوٹھیوں میں عقیق کا نگینہ پہنو کہ یہ برکت والا ہے. دوسری روایت میں یہ عقیق کا نگینہ فقر یعنی غربت تنگ دستی کو ختم کرتا ہے. ایک روایت میں پہلے یاقوت کی انگوٹھی, پیلے یاقوت کی انگوٹھی, جیلو یاقوت کی انگوٹھی طاعون سے حفاظت کرتی ہے. طاعون پلیگ ایک بیماری ہے, یہ بھی وہ وبائی مرض ہے غالباً چوہوں سے پھیلتا ہے. فیض القدیر میں حدیث مبارک میں عقیق کی خوبی بیان ہوئی کہ جو اسے پہنے گا اس کو ہر قسم کی بلائی ملے گی اور فرشتے اس سے محبت کریں گے, اس کے خواص یعنی خاصیتوں سے ہے کہ دل مد مقابل کے وقت سکون میں رہتا ہے اور نکسیر پھوٹنا ختم ہو جاتا ہے. در مختار میں نگینہ ہر قسم کے پتھر کا ہو سکتا ہے, عقیق یاقوت وغیرہ سب کا نگینہ جائز ہے. ایک انگوٹھی میں کتنے پتھر ہوں, یہ مسئلہ ہے کہ انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی کی ہو مرد کے لیے اور ایک ہی پہنے, ایک ہی انگوٹھی ہو, اس کے نگ بھی ایک ہی ہو. نگ کا وزن کتنا ہی ہو, ایک سے زیادہ نگ نہیں ہونے چاہیے, جائز نہیں ہے. بغیر نگ کی بھی جائز نہیں ہے, بغیر نگ کی تو پھر وہ چھلا اس کو کہتے ہیں, نگ نہ ہو تو چھلا دھات کا جائز نہیں ہے مرد کو. رہی استائی بہن کے لیے کوئی وزن کی قید نہیں ہے, چاندی کی بھی پہن سکتی ہے, سونے کی بھی پہن سکتی ہے, ایک سے زیادہ نگ کی بھی پہن سکتی ہے, بے شک وہ نگ بھی اس کے یہاں ہو عورت کے, مرد کا نگ یہاں ہونا چاہیے, جائز انگوٹھی کا بھی ہتھیلی کی طرف ہو, یہ لکھا ہے. اور وہ جائز انگوٹھی بھی صرف ایک ہی پہن سکتے ہیں, ایک سے زیادہ نہیں. اسی طرح 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 کی دھات کی پہن لیتے ہیں لوگ, وہ پہن لیتے ہیں اپنے, بولتے ہیں مدینے سے اسٹیل کی پہنتے ہیں, بولتے مدینے سے آئی ہے, ٹھیک ہے مدینے سے آئی ہوگی, تو مدینے سے آئی ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا, مدینے والے کا حکم دیکھا جائے گا کہ اس بارے میں کیا ہے. صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ تھا کہ اس طرح سے کھٹمل یا دیگر کیڑے مکوڑوں کو جلا کر مارنا کیسا ہے, براہ کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں.
جلا کر مارنا جو ہے یہ بلا ضرورت, سخت ضرورت کے جہاں مطلب نہ ہو, مطلب کوئی اور صورت وہاں گنجائش نکلتی ہے, لیکن یہ جو اس طرح کر رہے نا کہ کھٹمل کو نشانہ بنا رہے, میرا بازار سا لگ رہا ہے جیسے گیم کر رہا ہے کوئی, اس کو مار رہا ہے پھر پھیلتا ہے بڑا ہوتا ہے اور بےچارہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. اگر نعوذ باللہ گیم کر رہا ہے تو یہ تو ظاہر ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ طریقہ غلط ہے. آگ سے مارنے کی اجازت نہیں ہے, احراق بالنار اعلیٰ حضرت منع فرمائے گا, آگ سے کسی بھی اس طرح کی چیزوں کو, جانوروں کو نہ انسانوں کو مارا نہ جائے. مارنے کے مختلف طریقے ہیں, تو کھٹمل کو مارنا ہے تو اس کے تو ایک سے ایک دوائیں آتی ہیں, اس کے مطلب وہ मारने वाली बाकायदा एक कंपनी आदमी भेजती है और पूरे मकान का या जो भी है वो अपने हिसाब से उसको ये दवाएं वगैरह डालते हैं। और अब इसमें जरर बेजरर ये है, जो भी कीड़े होंगे सब मारे जाएंगे। ये कंपनी जो काम करती है दीमक हो गई या खटमल हो गए, इनके लिए दवाएं आकर ये खुद अपने हिसाब से लगाते हैं। अब ये पता नहीं शरण इसका, क्योंकि बेजरर कीड़े मकोड़े सब मर जाएंगे इसमें। अल्लाह बेहतर जाने। ताहम मतलब एक सिर्फ खटमल मारने के लिए और कई अब तो एक से एक दवाएं ईजाद हो गई है। तो इसलिए वो ये जो तरीका है एक एक को मारने से, तो ये थोड़ी हरे हर खटमल आपके हाथ में थोड़ी आएगा, वो तो दीवारों के अंदर सुराखों में छुपे हुए होते हैं, वो तो मौके की मुनासिबत से मौका देखकर निकलते हैं। मुझे किसी ने वो ताजदार मदनी इनामात हाजी जमजम रजा का वाकया सुनाया रहमतुल्लाह अलैह, कि ये ट्रेन में सफर कर रहे थे तो बर्थ पे ये लेटे होंगे, तो वहां बर्थ पे खटमल थे ट्रेन में, तो खटमल ने काटना शुरू किया, तो इन्होंने वो या कहारो 100 बार पढ़ा, तो वो फिर आराम से सो गए, खटमल उन्होंने नहीं काटा। जिस ईसाई भाई ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी इसी तरह का वाकया हुआ, एक बार वो खटमल थे मैं बर्थ पर लेटा दो, तो ये वाकया उनको पता था, उन्होंने मुझे बताया कि तो मैंने भी या कहारो 100 मरतबा पढ़ा, बस फिर एक बार काटा फिर सुकून हो गया। तो ये नुस्खा है ना बगैर दवा के बगैर खर्चे का, तो ये मदनी पंचसूरा में है ये या कहारो 100 बार, कि इससे मुसीबतें दूर होती हैं। तो ये भी एक मुसीबत ही है, मच्छर काटना, खटमल काटना, या कोई भी जानवर दरिंदे का खौफ, या कोई सी मुसीबत हो, बंदा भी तो तंग करता है ना बाजों का, चोर उचक्के डाकू, तो इस तरह मतलब ये कि या कहारो 100 बार, ये सब अपने नोट कर लें इसको, या कहारो 100 मरतबा ये पढ़ना है, इंशाल्लाह मुसीबतें इससे दूर होंगी।
वैसे उस ट्रेन में जो है ना अमीर हसन साहब के, वो हम लोग थे ना,
या अल्लाह,
तो अच्छा। हुआ ये था कि मैं और हाजी अकील हमारे रुकने शुरा, ये कराची से हम लोग बैठे थे और सरदाराबाद मशवरे में जाना था, तो जब हम बैठे जिस कंपाउंड में, तो उसमें बाकायदा खटमल एक्सप्रेस लिखा हुआ था, जो बॉक्स था ना जगह जगह
शरारत में लिखा हुआ,
लेकिन वो वाकई थोड़ी देर हुई तो खटमल की इतनी फौज नजर आई ना। अब इत्तेफाक से हाजी जमजम का हमें फोन आया कि भाई आप भी इसी बॉक्स में, हम भी हैं, तो कोई ऐसे वो उससे टीटी से बात कर ले कि हम एक ही जगह हो जाएं। खैर जब हैदराबाद पे गाड़ी रुकी तो हाजी अली और हाजी जमजम जो है वो दोनों सवार होने लगे, तो हम तो अपना सामान लेके खड़े थे कि भाई ये तो बड़ा आजमाइश है और सोएंगे कैसे, तो चारों तरफ खटमल ही खटमल है। तो हाजी जमजम ने कहा कोई मसला नहीं है, चले बैठे। हम बैठे वहां पर, सबको 100-100 दफा ये या कहारो जो है ना वो पढ़वाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इसका चश्मदीद गवाह हूँ कि वो पूरी पूरा सुबह रात जो है ना हम बड़े मजे से सोए थे। और एक इसलाय में ऐसे भी थे जिनको वजीफा बताया, तो उन्होंने को पढ़ा नहीं और सारी रात जो है ना वो बाहर बैठे रहे कि मेरे को आजमाइश हुई और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमको जो है ना वो सुकून की नींद जो है ना वो मुयस्सर।
माशाल्लाह, हाजी अकील मदनी भी नजर आए भी स्क्रीन पर,
शादी थे हम लोग,
क्या बात है। आज ये जमदम भी खूब थे यार, अल्लाह इनको खरी की रहमत फरमाए, माशाल्लाह इनकी बरकतें भी तो हो सकती है यार, हैं तो वो खौफे खुदा वाले इस टाइम भाई थे। अल्लाह अल्लाह सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अमीर सुन्नत, जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये माजूर बंदा कितनी मेहनत और मुशक्कत के साथ जो है वो रिज़्क कमा रहा है, अपनी रोजी कमा रहा है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी माजूरी को उजर बनाकर जो है वो भीख मांगते हैं, और कुछ सही सलामत लोग भी होते हैं कि जो सब कुछ होने के बावजूद भी भीख मांग रहे होते हैं, मतलब कोई उजर नहीं होता, माजूरी नहीं होती, ऐसे लोगों को आप क्या इरशाद फरमाएंगे?
ये अपने बड़ा जबरदस्त इन्हें क्लिप है ये, कि ये शख्स दोनों हाथ इसके कटे हुए हैं और पांव से ये हर काम कर रहा है, गड़ा भी खोद लेता है, जमीन से आलू निकाल रहा है, ये वो भर के पहुंचाना, इसने खाना पकाना सब कुछ कर रहा है, اللہ اکبر. اور یعنی بہترین مثال ہے کسب حلال کے لیے کہ آدمی کرنا چاہے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, کرنے والا چاہیے. تو اس لیے وہ معذور ہے اگر ہاتھ پاؤں سے بھی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے بھیک مانگنے کی اجازت ہوگی. کئی نابینے ملیں گے آپ کو ماحول میں, ملیں گے اپنے کہ جو کچھ نہ کچھ کام دھندا کر رہے ہوتے. یہ کام دھندا کرنا چاہیے چاہے نابینا ہو چاہے اور کوئی ہاتھ پاؤں سے معذور ہو, جب تک ممکن ہے اس کو روزگار کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے. باقی بھیک مانگنا جو ہے بغیر شریعت کی اجازت کے, وہ معذور مانگے یا غیر معذور مانگے, ظاہر اس کو جائز تو نہیں ہے. بھیک مانگنے کے تو بڑی وعیدیں, جو حقدار نہیں اس کے باوجود جو مانگتا ہے, تو یہ کہ وہ انگارے جمع کرتا ہے چاہے کم لے یا زیادہ, اس میں ذلت بھی ہے, عزت نہیں رہتی پھر اس شخص کی معاشرے میں, کوئی اس کو مقام نہیں ملتا. یعنی پروفیشنل جو ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو حقدار نہ ہونے کے باوجود بھیک مانگتے ہیں تو ان کی بات کر رہا ہوں. چنانچہ بہار شریعت جلد پہلی, بخاری و مسلم, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے راوی, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا, یعنی نہایت بے آبرو ہو کر. ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سوال ایک قسم کی خراش ہے کہ آدمی سوال کر کے اپنے منہ کو نوچتا ہے, جو چاہے اپنے منہ پر اس خراش کو باقی رکھے, جو چاہے چھوڑ دے. ہاں اگر آدمی صاحب سلطنت سے اپنا حق مانگے یا ایسے امر میں سوال کرے کہ اس سے چارہ نہ ہو, بریکٹ میں لکھا تو جائز ہے. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا جو شخص لوگوں سے سوال کرے حالانکہ نہ اسے فاقہ پہنچے نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں رکھتا, تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہ ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس پر نہ فاقہ گزرا اور نہ اتنے بال بچے جن کی طاقت نہیں, اور سوال کا دروازہ کھولے, اللہ پاک اس پر فاقے کا دروازہ کھول دے گا ایسی جگہ سے جو اس کے دل میں بھی نہیں.
ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا حاجی جنید مدنی جو ہیں وہ ہمارے فیصل آباد کے ایک جامعہ میں سنی مدرسے میں ہیں, مدرسہ دارالعلوم محمدیہ رضویہ ٹھیکری والا جھنگ روڈ فیصل آباد. تو آج ماشاءاللہ ہمارے محتمم صاحب نے نیت پیش کر رہے ہیں کہ ہر ہفتے طلبہ اس طرح جمع ہو کے یہاں پہ بھی مدنی مذاکرہ دیکھیں گے انشاءاللہ.
کیا بات ہے ماشاءاللہ, اللہ برکت دے ہمارے اس ادارے کو, دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرمائے. ہمارے محتمم صاحب کو بھی دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ, اللہ اور برکت دے, خوب یہاں سے وہ علماء بن کر نکلیں اور ساری دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلائیں ماشاءاللہ. بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے بو سے سوزش عشق چشمے والا, عشق کباب آہو میں بھی نہ پایا آہو مزہ جو دل کے کباب میں ہے جو دل کے. حضور کباب کے بارے میں تو سب نے سنا ہی ہوگا, لیکن نعت میں کباب کا ذکر,
اس کا مفہوم جو سمجھ میں آ رہا ہے اس طرح ہے کہ دل جو ہے نا عشق رسول میں جب یعنی کہ جلتا ہے سوختہ ہوتا ہے سوزش ہوتی ہے جلتا ہے عشق رسول میں, یہ بھی ایک آگ ہے نا, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. تو یہ اس میں ایسی ایک بھی خوشبو ہے کہ ایسی خوشبو اور لذت, تو کباب آہو, آہو مانے ہرن, ہرن کا گوشت بڑا لذیذ مانا جاتا ہے کہ ہرن کے گوشت کا کباب, یعنی بوٹی ہرن کی بھی اگر سیخ میں چڑھا کر سینکے نا تو کتنی خوشبو نکلتی ہے. عام طور پر گوشت کوئی سا بھی ہو تو سینکیں گے مسالے لگا کر, تو شاید اس کا سن کر بھی ہو سکتا ہے کہ منہ میں پانی آ رہا ہو. تو پھر ہرن کا کباب, ہرن کے کباب میں بھی ایسی خوشبو نہیں ہے جیسی کباب عشق رسول میں جو دل پک کر کباب بن رہا ہے اس میں خوشبو ہے. تو یوں اس کو کباب سے تعبیر دی ہے, ورنہ یہاں وہ چٹپٹے کباب مراد نہیں ہے. صلو علی الحبیب
علی محمد.
کیا قلم یا پینسل سے دیواروں پر اللہ لکھ سکتے ہیں؟
اللہ دیواروں میں اللہ لکھے گا قلم سے یا پینسل سے یا کسی چیز سے, تو پھر وہ کچھ عرصے کے بعد وہ امکان ہے کہ رنگ اکھڑ جائے گا, اور پھر وہ لکھا ہوا جو بھی ہے نا یہ تھوڑا تھوڑا کر کے زمین پر تشریف لائے گا, یا کبھی اس کو رنگ چونا کرنا ہوا تو پھر اس پر رنگ پھیرنا پڑے گا یا ہاتھ لگنے کا, اور اس طرح بے ادبی کا خطرہ ہے. تو لکھنے تو مناسب نہیں ہے. جیسے آپ یہ لگے گا نا یا اللہ ہو بنے ہوئے یہ لکھا ہے یا رسول اللہ, اس طرح کے لگانے چاہیے. اور توغرے جو فریم میں ہوتی ہیں اللہ رسول کے نام کی, آیت الکرسی کی, مکہ مدینہ کی تصویروں کی, بغداد شریف کی, کربلا شریف کے, مزار شریف کی تصویریں وہ لگا سکتے ہیں. یہ لکھنا ادب نہیں ہے, قلم سے خطرہ ہے بے ادبی کا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ
وسلم محمد.
صلو علی الحبیب پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلو علی الحبیب
صلی
اللہ علیہ وسلم. فی خدا عشق مصطفی علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ,
مجموع مدنی مذاکرہ.
مدنی مذاکرہ.